بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سورة النساء مختصر تفسير كدرس جاري ہے اور ہم آیت نمبر 80 پر رکے تھے، یہیں سے درس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا. اور جس نے رسول کی نافرمانی کی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، من يطع الرسول، جس نے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے، فقد اطاع اللہ، تو یقین اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے. اور اطاعت رسول کے تعلق سے پیچھے درس میں بھی میں نے بات کی تھی کہ اطاعت کا حق اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک کہ ان تمام امور کو مدنظر نہ رکھا جائے. سب سے پہلے ایمان، اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، اور پھر یہ ایمان ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے، ہم کہتے ہیں آمنت برسول اللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق ادا کریں. اگر اتباع میں کوتاہی تو پھر اطاعت میں بھی کوتاہی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، کتنا محبت؟ اپنے اہل و عیال سے بھی زیادہ، اپنی جان سے بھی زیادہ. اگر اس سے کم ہے تو کوئی فرق، کوئی فائدہ نہیں ہے، اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر و احترام جیسا کہ اس کا حق ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل ماننا، فیصلہ آ گیا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، من و عن سے تسلیم کرنا ہے. صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں فیصلہ کو فوراً مان لیتے تھے، سر جھکا دیتے تھے، من و عن سے تسلیم کرتے تھے. اور ہم متبعین صحابہ ہیں، آج اصل متبعین ہیں اور صحابہ کے بھی ہم پیروی کرنے والے ہیں، من السلف الصالحین پر چلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرنا، جب حدیث آ جائے اور ثابت ہو جائے کوئی بھی مسئلہ اس حدیث سے تو فیصلہ ہو جاتا ہے. گویا کہ جیسا کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس فیصلے کو قبول کر لیتے تھے، ہمارے اوپر بھی فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فیصلے کو قبول کر لیں جو ہمیں حدیث کے ذریعے ملا ہے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے وہ ایک اسے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے، کوئی فرق نہیں ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اللہ نے جوڑ دیا ہے، یہ لازم اور ملزوم ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے صرف اللہ کی اطاعت کی ہے تو میرے لیے کافی ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ادھورا کلمہ کا کوئی فائدہ نہیں. محمد رسول اللہ لازم اور ملزوم ہے دونوں چیزیں. اللہ تعالیٰ کے لیے توحید اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اتباع، دونوں فرض ہیں، اولین فرائض میں سے دونوں فرض ہیں. اس کے بعد ہیں نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، باقی جو ارکان اسلام وہ بعد میں ہیں. کیونکہ نماز اس وقت تک اللہ قبول نہیں کرتا جب تک کہ اخلاص اور اتباع نہ ہو. روزہ، زکوٰۃ، حج، باقی جتنے بھی عبادات ہیں جب تک کہ اخلاص نہ ہو اللہ تعالیٰ کے لیے اور اتباع نہ ہو اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس وقت تک کہ عبادت اللہ تعالیٰ کا قابل قبول نہیں ہے. تو عبادت کی یہ دو عام شرطیں ہیں، خاص شرطیں الگ ہر عبادت کی، دو عام شرطیں ہر عبادت کے لیے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، یقیناً اس نے قد تحقیق کے لیے ہے، تأکید کے لیے. تو اللہ تعالیٰ تأکید فرما رہے ہیں جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اطاعت کی ہے، یقین اس نے میری اطاعت کی ہے. اسے جو منکرین حدیث ہیں کہاں پہ ہیں؟ کوئی حیثیت نہیں، کوئی جگہ نہیں ان کی. جو حدیث کے منکر دار اسلام سے خارج ہے، پتہ ہے جو مان حدیث کا انکار کرتے دار اسلام سے خارج ہے. کہتے قرآن کافی ہے، کہاں پہ قرآن کافی ہے بھائی؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى، قرآن بھی وحی ہے اور آپ السلام کا فرمان جو حدیث ہے وہ بھی وحی ہے، دونوں کو الگ الگ کیوں کر دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اس وقت ممکن نہیں جب تک آپ السلام کی اطاعت ہو، اور آپ السلام کی اطاعت ہر اس چیز جو آپ السلام لے کر آئے ہیں. وما آتاکم رسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا، بات ختم ہو گئی. اچھا، جو نہیں اطاعت کرتا، اچھا اس سے پہلے دیکھیں اطاعت کے تعلق سے میں ایک دو چیزیں بتا دوں. کتنی خطرناک معاملہ ہے اگر اطاعت رسول نہیں ہے یا اس میں کوئی کوتاہی ہے، تو کتنی خطرناک مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیار پیار حسن نے فرمایا میری سارے کے سارے امت جنت میں داخل ہوگی، خوشخبری ہے نا، کمال ہے بھائی، سارے امتی جنت میں، الا من ابا، سوائے اس کے جو انکار کرے. اور انکار کون کرتا ہے؟ امتی بھی انکار بھی کرے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، امتی ہے تو انکار کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ. ومن یابا یا رسول اللہ، کون انکار کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، سی بخاری کی معروف حدیث ہے. جس نے میری اطاعت کی ہے وہ جنت میں داخل ہوا، اس نے میرے امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور جس نے نافرمانی کی ہے اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا ہے. کتنی بڑی سزا ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے، اطاعت رسول جنت کے لیے آسان راستہ ہے. من اطاعنی دخل الجنہ، اور جو انکار کرتا ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، گویا کہ وہ جنت میں داخل ہونے سے انکاری ہے، انکار کرتا ہے. اسے دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا، ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيظا، اور جس نے منہ موڑا ہے، روگردانی کی ہے، تو ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بھیجا. آپ نے ان کے قول و فعل کی حفاظت نہیں کرنی، آپ نگہبان آپ نہیں ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے، رسالت آپ نے پہنچا دی ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا کیا ہے، جیسا کہ پیغام پہنچانے کا حق ہے وہ ادا کیا ہے. مکمل اور عظیم فصاحت، بلاغت، حکمت، بولنے کا انداز بے مثال، پیغام پہنچانے کا طریقہ بے مثال، مختلف انداز سے پیغام پہنچائے ہیں. اگر کوئی منہ موڑتا ہے، قبول نہیں کرتا ہے، اس پیغام کو پس پش ڈال دیتا ہے، تو حساب ہم نے لینا ہے، آپ نے لینا. حفاظت ہم نے کرنی ہے، حفیظ موجود ہیں، فرشتے جو لکھ رہے ہیں موجود ہیں، ہر نافرمان لکھے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بھی لکھی جا رہی ہے، اور پھر حساب بھی ہم لیں گے. فما ارسلناک علیہم حفیظا، اس لیے اطاعت رسول فرض ہے، اس میں کوتاہی کرنا کبیرہ گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے ہر مسلمان کو، ورنہ پھر جنت میں داخل ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے. جب تک یہ اطاعت کا حق ادا نہیں ہوتا. اگر نافرمانی ہوگی تو اس کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے, اور توبہ کا دروازہ کھلا ہے. جب تک روح حلق تک نہیں پہنچتی یا سورج مغرب سے نہیں نکلتا, توبہ کا دروازہ کھلا ہے. کسی کے پاس کیا عذر ہے؟ کیا عذر ہے؟ نہیں. جب تک سانسیں جاری ہیں آپ کے پاس عذر ہے, آپ توبہ کر سکتے ہیں, توبہ کر لیں. اگر توبہ نہیں کی ہو, موت آ گئی ہے, اور موت اچانک آتی ہے, پتہ نہیں چلتا, نافرمانی پر موت آ گئی تو پھر خیر نہیں ہے. اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے. پھر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, کچھ ایسے لوگ جو ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں دو قسم کے لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے, ایک سچے پکے مومن صحابہ اور دوسرے منافقین جنہوں نے ظاہر کلمہ پڑھ لیا ہے اور باطن میں دل میں کفر باقی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا تو دونوں سن لیتے نا, اور دونوں کہتے کہ ہم فرما بردار ہیں, ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو تسلیم کر لیا ہے. اب جو لوگ حق ادا کرتے ہو تو سب جانتے ہیں, جو منافق ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں ان کے تعلق سے سنیں ذرا اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے حکم مان لیا, آپ کے فرما برداری کی ہے, پیغام ہم نے سن لیا ہے, سمجھ لیا ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ, پھر جب وہ باہر نکل جاتے ہیں آپ کی مجلس سے, آپ کو چھوڑ کر باہر چلے جاتے ہیں, آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتِ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ, تم میں سے ایک گروہ رات کو اس کے خلاف باتیں کرتے ہو, مشورہ کرتے جو آپ نے فرمایا ہے. زبان نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا, طاعت کر دی ہے. وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ, نَكِرَة, نَكِرَة لفظ ہے نا, کیونکہ دل سے نہیں مانا تو اسے لفظ بھی نَكِرَة ہے. کمال دیکھے نا, اور یقولون, کہہ زبانی کہہ دیا ان لوگوں نے, کیونکہ زبان سے صرف کہنا کافی نہیں, حق ادا نہیں ہوتا جب سے دل سے تسلیم کر کے عمل نہ کیا جائے, منعن سے تسلیم نہ کیا جائے, اور عمل سے ثبوت ہوتا ہے طاعت کا, ایسے نہیں ہوتا. اچھا, اس بات سن لی ہے, جب مجلس سے نکل کے چلے جاتے اپنے گھروں میں, اپنے مجالس میں, یہ منافقین جو ایک ساتھ بیٹھتے ہیں, بیت مبیت رات کو کہتے ہیں نا, رات کو رہنے کو بیت ہے. طائفۃ منہم, ان میں سے ایک گروہ جو ہے جن لوگوں نے سنا, کیونکہ اس میں مومن بھی تھے نا صاحب, وہ بھی تھے تو کچھ اور بھی تھے سننے والے, تو یہ جو کچھ اور لوگ ہیں نا, ان لوگوں کے بارے میں بات ہے. بیت طائفۃ منہم غیر الذی تقول, جو آپ نے فرمایا ہے اس کے علاوہ کچھ اور اپنی باتیں کرتے ہیں. اگر ماننا ہوتا تو وہی باتیں کرتے نا, کہ ہم درس کے بعد جا کے جب ریوائز کرتے وہی باتیں کرتے جو ہم نے سنا سیکھا ہے نا, تو صحابہ ہی کرتے تھے, گھر میں جا کے ریوائز کرتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے, کیسے سمجھنا ہے, کیسے عمل کرنا ہے, اگر کوئی نا چیز سمجھے صبح جا کے پوچھ لیتے, سمجھ لیتے, عمل کرتے. یہ بھی گھروں میں جا کے کچھ اور کرتے, یہ کیا کرتے, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اسے چھوڑ دیتے, اور اس کے خلاف جو وہ چاہتے اس کو ڈسکس کرتے آپس میں, لیکن کیسے کرتے, لوگوں کے سامنے نہیں, خفیہ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے یہ جو خفیت کام ہے اللہ نے یہ بتا دیا, فرما دیا ہے. اب کس کو اللہ نے فرمایا ہے, کس کو بتایا ہے؟ اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور قرآن میں درج ہے, ہمیں بھی پتہ چل گیا ہے کہ ایسے لوگ بھی موجود تھے اس زمانے میں, اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں. نفاق موجود ہے, جب تک دین کی طاقت ہے تو منافقین بھی موجود ہیں. مکہ میں منافقین نہیں تھے, صرف دو گروہ تھے, یا مومن تھے یا مشرک اور کافر تھے. منافق کیوں نہیں تھے؟ کیونکہ مومن مستضعفین تھے, کمزور تھے, غلبہ کافروں کا تھا, تو منافق نفاق کہاں سے آتا؟ طاقتور تو پھر کیوں کلمہ پڑھتے, ضرورت کیا تھی؟ جب مسلمانوں کے پاس طاقت آتی ہے اور مومنین طاقتور ہو جاتے ہیں, تب جو یہ کافر ہیں, ایک وہ جو لڑنا چاہتے وہ تو لڑتے ہیں, جو لڑنا نہیں چاہتے بزدل ہیں, وہ پھر وہ جھوٹا کلمہ پڑھ لیتے. اچھا, دیکھ اللہ کا ارشاد, دیکھ ان کے تعلق سے, واللہ یکتب ما یبیتون, اور اللہ تعالیٰ لکھ دیتے جو کچھ یہ خفیہ رات کو باتیں کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اللہ نے خاص فرشتے مقرر کیا لکھنے والے نے, اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا, یکتبو ہوا یعنی اللہ, لکھتے کون ہیں؟ فرشتے لکھتے ہیں نا, سبحان اللہ. ان دیکھیں وعید دیکھیں آپ, وہ بھی سن رہے ہیں نا, جو کہتے ہیں ہم نے کلمہ پڑھا ہے, وہ بھی یہ قرآن پڑھتے ہیں نا, کوئی اور قرآن تو ان کا نہیں تھا, یہ قرآن تھا, انہیں کے تعلق سے جب یہ آیت پڑھتے ہیں دل پہ کیا گزرنا چاہیے, وہ گزرا کیا ہے اور ہوا کیا ہے, کوئی فرق پڑا؟ دل میں ایمان ہوتا تو فرق پڑتا نا. دیکھیں مومن کے ایمان بڑھ جاتا ہے جب اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں, زیادت ہم ایمان, یہی ہوتا ہے نا. اب منافق کے دل میں کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان ہوتا تو زیادہ ہوتا ہے, مضبوط ہوتا ہے, جب ایمان ہی نہیں ہے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سبحان اللہ. لیکن گھبراہٹ بڑھ جاتی تھی, گھبراہٹ. کیوں گھبراہٹ بڑھتی تھی؟ پکڑے گئے تو مارے جائیں گے. اچھا, واللہ یکتب ما یبیتون فاعرض عنہم, سزا دے دیں, کیا سزا نہ دے دیں, ان سے اعراض کریں, ان سے اپنا منہ پھیر لیں. اس میں چار پانچ چیزیں اعراض کے لفظ میں, پردہ فاش نہ کریں, بتائیں نہیں کہ یہ کون ہے, اللہ کا راز ہے, فاعرض عنہم, رب جانے وہ جانے. اور پتہ ہے سزا کتنی ہوگی؟ دنیا میں اگر پتہ چل جاتا تو لوگ برا بھلا کہتے, سزا مل جاتی, تھوڑی سی سزا تو مل جاتی نا, نہیں اللہ نے بہت بڑی سزا دینا چاہتا ہے. فی الدرک الاسفل من النار, کیوں ہے منافقین, کہ سزا میں کوئی کمی نہ ہو. مسلمان ہے نا, جب کوئی دنیا میں کوئی تکلیف پہنچی تو سزا میں, آخر سزا میں اتنی کمی ہوتی, کفارہ ہو گیا تو گناہ ختم. دنیا میں کوئی تکلیف ہے, کسی نے کوئی ظلم کیا ہے, ستم کیا ہے, کوئی درد ہے, بیماری, آخرت میں کیا ہوگا مسلمان کے ایمان کا؟ یہ کفارہ ہے. اب ہے منافق ہے کافر, اس کا کفارہ کیا ہے؟ تکلیف پہنچی ہے دنیا میں, عذاب آخرت میں اس سے بڑا عذاب. فاعرض عنہم, راز فاش نہ کریں منہ موڑنے میں, ٹھیک ہے نا, ان کو سزا نہ دیں, درگزر کریں, بردباری سے کام لے, چھوڑ دیں. فاعرض عنہم, اور ان کے شر سے کیسے بچا جائے گا؟ وتوکل علی اللہ, اللہ پہ بھروسہ کے توکل کریں. کچھ بھی کر لیں آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے, وہ کیوں, وکفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. جس کا اللہ تعالیٰ ہی کافی کارساز ہو, جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہو, اللہ کی حفظ و امان میں ہو, کون اسے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو کتنا موقع دیا ہے, یعنی ہر وہ گنہگار جو گناہ کرتا ہے اس کی پکڑ نہیں ہوتی ہے, وہ بڑے خطرے میں ہے. خطرہ یہ ہے کہ اگر اسے موت آ جائے تو بڑی سختی ہے, اور فائدہ یہ ہے کہ کبھی بھی وہ توبہ کر سکتا ہے, مہلت میں ہی کیا فائدہ ہے. اصل بات یہ ہے کہ مہلت اسی لیے, کافر کو دیکھیں مہلت, 70-80 سال کی عمر ہے, آسائش سارے کافروں کے پاس ہیں, دنیا کے باریک بینی تک جاتے, راکٹ سائنس تک, پتہ نہیں کس کس سیارہ تک جانا چاہتے ہو, کہاں تک پہنچے ہیں, لیکن رب کو نہیں پہچان سکے, عذر باقی ہے کوئی؟ سبحان اللہ. فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ وکف باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ کا ہر نیک بندہ, اللہ تعالیٰ کا ولی, اللہ تعالیٰ کا دوست, ہر مومن متقی جو ہے اللہ پہ بھروسہ بھی رکھتا ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہترین کارساز ہے, اس کے معاملات کو درست کر دیتا ہے. اگرچہ آپ کو دشمن بہت بڑے ہیں نا, آپ کے دشمن, اللہ تعالیٰ کی مدد, اللہ تعالیٰ کی حفاظت اس سے بھی بڑی ہے. بعض اوقات انسان عاجز آ جاتا نا, کہ دشمن ہے, کوئی نے کسی پہ جادو کیا ہے, کیونکہ کسی پہ کوئی بد نظر کا شکار ہے, کوئی کسی قطع رحمی سے ڈرتا ہے, اور اس مخالفین بڑے سخت ہیں, تو نصیحت بھی کرتا ہے, کوشش بھی کرتا ہے, معاملہ نہیں بنتا, معاملہ تو رب کے پاس طرف سپرد کر لو. جادو کا علاج جادو سے نہیں ہوتا, چوری کا علاج چوری سے نہیں, ڈکیتی کا علاج ڈکیتی سے نہیں, ظلم کا علاج ظلم سے نہیں ہوتا. بعض اوقات انسان اتنا مظلوم ہو جاتا ہے دور حاضر میں کہ اسے اپنا حق لینے کے لیے ظلم کرنا پڑتا ہے. ظلم نہ کریں, اپنا حق چھوڑ دیں, مظلوم ہو کر مرنا اس سے بہتر ہے کہ آپ ظالم ہو کے مرے. بولا تھا ظالم مظلوم تو دونوں نہیں ہونے چاہیے نا, لیکن اگر ہو اس طریقے سے اور آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے, آپ کی سفارش بڑی سفارش ہے, اس نے آپ کا 10% نقصان کیا, آپ 100% نقصان کر سکتے ہیں, اس سے بڑی سفارش ہے آپ کے پاس, اور کوئی راستہ نہیں ہے, کریں گے تو 10% نقصان آپ کا بہتر ہے یا اسے 100% نقصان پہنچانا بہتر ہے؟ کیا خیال ہے؟ جب آپ کو نقصان ہو اور آپ کا حق دنیا میں آپ کو نہ ملے, مظلوم ہو کے مرے, آخرت میں کیا ہوگا؟ مطالبہ ہوگا کہ نہیں؟ اللہ راضی کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اور جس نے ظلم و ستم کے دنیا میں آپ کا حق چھینا ہے, وہاں پر نہ ریال نہ روپیہ, نہ زمین, نہ دولت, نہ مال, نہ کچھ کچھ بھی نہیں ہے, اثر رسوخ نہیں ہے. یا لیتھا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالی ہلک عنی سلطانیہ, کچھ بھی نہیں ہے. یہ شان و شوکت, یہ اثر رسوخ سب دنیا میں ختم ہو گیا, مال بھی نہیں ہے, تو حق کہاں سے ملے گا, کہاں سے دے گا؟ نیک اعمال اگر کوئی باقی ہے تو. حدیث میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کوئی شخص آئے گا, اس کے پاس پہاڑ ہوں گے نیکیوں کے, نماز کا پہاڑ ہے, روزے کا پہاڑ ہے, زکوٰۃ کا پہاڑ ہے, صدقات کا پہاڑ, پہاڑ ہوں گے. لیکن اس حالت میں آیا ہے کہ ظلم کیا دنیا میں, کسی کا مال چھینا, کسی کو گالی دیا, کسی کو مارا پیٹا, کسی کو ظلم کر کے آیا. اب وہ بڑا خوش ہے, میرے پاس دیکھ کے کتنی نیکیاں ہیں, پہاڑ ہیں نیکیوں کے. تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا, اور نوکروں کے پہاڑ اس کی آنکھوں کے سامنے, کیونکہ مال تو نہیں ہے جس کو اس نے مال چھینے ظلم کیا ہے, اب نوکروں اس کو دے رہے ہیں, ٹرانسفر ہو رہے ہیں نیکیاں ساری, یہ پہاڑ آنکھوں کے ساتھ ختم ہوتے جا رہے ہیں, یہاں تک کہ کچھ باقی نہیں بچا. راضی ہوئے کہ مظلوم نہیں, راضی نہیں ہوں میں, میرے رب کیا چاہیے؟ ابھی انصاف چاہیے. انصاف کیا ہوگا؟ اس کے جو گناہ ہے نا, ڈالو اس کے کھاتے میں, ظالم کے کھاتے میں. بڑے نیکی والا, دنیا میں بڑے پیسے تھے, کچھ نیکیاں بھی تھیں اس کی, نماز نے برائی سے نہیں روکا اسے, پہاڑ تو ہے نماز کی, برائی سے نہیں روکا, کون سی نماز پڑھتا رہا؟ صدقات و خیرات مال کو پاک کر دیتے ہیں. کیسا مال کما کے کہ لوگوں کو حق کھا کے آئے. کئی لوگوں کے تین تین مہینے کے سیلریز کھا گئے, مزدور کی مزدوری وقت پہ نہیں دیتے. تو پریشان نہ ہونا, اپنا حق کا مطالبہ کریں. جو صحیح ادارہ ہے, عدالت میں جائیں, لینا چاہتے ہیں اپنا حق کو, اگر نہیں مل سکتا تو آپ یہ تسلی لے کے سکون حاصل کر لیں کہ وہاں پر حق ضائع نہیں ہوگا آپ کا. یہ جو آپ سے دنیا میں بڑا طاقتور ہے, وہاں پر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. وہ دیکھ دن آنے والا ہے, اس کا گریبان اور آپ کا ہاتھ ہوگا, اور اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا, اور آپ کا حق اس کی نیکیوں سے دے گا, اور آپ کے گناہ اس کو دے کر اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا. پھر حدیث کے آخری الفاظ ہیں, ثم یطرح فی النار, اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, پھینک دیا جائے گا. اور یہ جو مسکین تھا دنیا میں, مسکین تھا, حقیر تھا, مظلوم تھا, جنت میں داخل ہو جائے گا. سبحان اللہ. الغرض تو اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے. پھر ان منافقین کے لیے, اور ہر اس شخص کے لیے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں کوتاہی کرتا ہے, میں تین منٹ اور لوں گا, زیادہ نہیں, بہت اہم بات ہے, اس کے ساتھ آگے اس لیے میں بات پوری کر رہا ہوں. افلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. عجب ہے والله, ہر اس شخص کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور ایمان کا اور طاعت کا حق ادا نہیں کرتا ہے, چاہے نفاق اکبر ہو چاہے نفاق اصغر ہو, اور خصوصی طور پر نفاق اکبر والے یہاں پر, اور جو کافرین ہیں جو دین اسلام سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دشمنی بول چکے ہیں اور حق کو ماننا نہیں چاہتے. سن لیں, افلا تدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن مجید پہ غور فکر نہیں کرتے, تدبر نہیں کرتے؟ کون لوگ؟ سب وہ لوگ شامل ہیں جو دین اسلام سے دشمنی لیتے ہیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور طاعت کی کا حق ادا نہیں کرتے. افلا تدبرون القرآن, کیا یہ لوگ قرآن میں غور فکر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ, اور اگر یہ قرآن اللہ تعالیٰ کسی وقت کسی اور کے پاس سے ہوتا, لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا, اس میں بہت ہی زیادہ اختلاف پاتے. صرف اختلاف نہیں, اختلافا کثیرا, کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سچا ہے نہیں, اللہ سے بڑھ کر کوئی حکمت والا ہے نہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا, کوئی بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین بھی ہے, اس پر کوئی حکمت نہیں. جتنے بھی قرآن مجید میں اخبار ہیں, خبریں ہیں یا احکامات ہیں, اوامر ہیں یا نواہی ہیں, آپ دیکھ لیں کہیں پر کوئی بھی تضاد کنٹرڈکشن نہیں ہے, سوال نہیں پیدا ہوتا, ایک لفظ میں بھی نہیں ہے. اور یہ قرآن مجید کی خوبصورتی میں سے خوبصورتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اس پاک کلام کو ثابت کیا کہ سچ اور حق ہے اس چیلنج کے ساتھ. یہ چیلنج ہے, پتہ ہے, غور و فکر کریں اور تضاد نکال کے دکھا دیں, تمہارے پاس تا قیامت مہلت ہے. منافق کو شرم نہیں آتی, جھوٹا کلمہ پڑھا ہے, یہ قرآن بھی پڑھتا ہے, اس کے کانوں میں اس کی آواز آتی ہے, پھر بھی اسے سمجھ نہیں آتی. غور فکر کر کے دیکھ لے اور کوئی غلطی تو نکال کے دکھا دے. نہیں ہے تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو کہ حق ہے؟ پھر کفر میں کیوں جمے ہوئے ہو؟ وجہ کیا ہے؟ اور کافر جس نے دشمنی اختیار کی ہے, ذرا آئے میدان میں دکھائیں غلطی. اور لوگوں نے بڑی کوشش, ایڑی چوٹی کا زور لگایا ہے اور کچھ غلطیوں کو نکالنے کی کوشش کی ہے, بھائی گرامر میں مسٹیک ہے, گرامر میں غلطی لگ گئی ہے, یہاں پر مرفوع ہے منصوب ہونا چاہیے, منصوب مرفوع ہونا چاہیے, کسی نے کہا یہاں پہ دیکھیں یہ لفظ میں غلط ہے. سبحان اللہ, قاعدہ یاد رکھ لیں. عربی جو گرامر تھے نا, عربی جو گرامر ہے وہ قرآن مجید سے پہلے اس کے جو قواعد اور اصول ہیں وہ عربی شعر و شاعری میں موجود تھی. عربی میں شاعر تھے نا, عربی فصاحت و بلاغت شعروں میں موجود تھی, وہی بڑے علماء سمجھ جاتے تھے اور ان کے شعر کے مطابق اصول بنائے گئے تھے, قواعد لغت العربیہ. جب قرآن مجید نازل ہوا تو تمام شعر کو شعر تابع ہو گئے قرآن مجید کے, اور پہلے کے اصول جو ہیں وہ برقرار رہے اور قرآن نے ان کو چار چاند لگا دیا. قرآن انہی زبان میں نازل ہوا نا, یہ اور زبان تو نہیں تھی, جو زبان بولی جا رہی تھی اسی زبان میں ہے نا. اور آخری رسالت نہ عبرانی میں ہے نہ سریانی میں, نہ کسی اور زبان میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تورات نازل ہوئی, عیسیٰ علیہ السلام کی زبان میں انجیل نازل ہوئی, اور آپ علیہ السلام کی زبان عربی زبان میں قرآن نازل ہوا. کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی جی خاص قوم کے لیے تورات, خاص قوم کے لیے انجیل, اور کیونکہ پچھلے زمانے میں رسول خاص قوم کے لیے تھے نا, اوپن تو نہیں, سب کے لیے تو نہیں تھا نا ان کی رسالت. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ثقل جن و انس کے لیے تا قیامت, بعدوں کو رسول تو نہیں آئے گا نا, تو پیغام کون سا ہوگا؟ یہی قرآن ہوگا. زبان کون سی؟ اردو ہونی چاہیے, انگلش ہونی چاہیے, فرینچ ہونی چاہیے, کیوں ہونی چاہیے, ترجمہ جو بھی کرنا ہے کریں. قرآن ایک ہی زبان میں نازل, عربی میں نازل ہوا ہے. اور حکمت ہے اس میں, عربی زبان جیسے کوئی زبان نہیں. چیلنج ہے یہ بھی. دوسرا چیلنج کیا ہے؟ کوئی ایک صورت دکھائے, نہیں کر سکتے. دس صورتیں نہیں, ایسا قرآن بنا کے دکھائے, وہ بھی نہیں. کوئی صورت نہیں بنا سکتے. اس دن سے دیکھیں 1400 سال گزرے ہیں, لگے ہوئے ہیں کافر اس چیلنج کو توڑنے کے لیے, کوئی نہیں کر سکا. فصاحت اور بلاغت, کم لفظوں میں سب سے زیادہ معنی دکھائے. ان اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ولا تبتغی, سب سے چھوٹی صورت ہے, تین آیتیں ہیں. کوئی بھی ایسا مائی کلال کافر یا منافق نہیں ہے آج تک پیدا نہیں ہوا جو اس آیت سورت جیسی تین آیتوں میں اتنا پیغام بنا کے دکھائے. ہے نا, لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے, واللہ بہت غلطیاں لگی ہیں. اور خود لوگوں نے کہا کہ نہیں نہیں, اس کا تو یہ 10% بھی نہیں لے کے آئے آپ. یہاں پہ الفاظ زیادہ ہیں, یہاں پر الفاظ کم ہیں, یہ حروف گنتے, حرف بھی گن لیا ہے, پیغام پھر بھی پورا نہیں ہو سکا. مسلمہ کذاب نے کوشش کی ہے, وہ بھی نہ کر سکا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا. میرے بھی اوپر وحی نازل ہوتی ہے اور خود مسخرہ بن گئے, آج تاریخ میں بھی اس کی گواہی موجود ہے. تو منافق غور و فکر کریں اور صحیح اسلام میں داخل ہو جائیں, کافی غور و فکر کریں کفر کو چھوڑے اور اسلام میں داخل ہو جائیں. اور مومن کا ایمان کا تقاضا یہ ہے, جب یہ آیت پڑھتا ہے تو ایمان مضبوط ہو جاتے, بڑھ جاتا ہے, کیونکہ قرآن میں غور فکر کرنے سے واللہ قسم کھا رہا ہوں میں, ایمان میں مضبوطی ہوتی ہے. اور ایسے آپ کی سمجھ میں, بوجھ میں, اور آپ کی حکمت میں, اور آپ کی زندگی میں ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ برکت و رحمت نازل ہوتی ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن مجید سے دل لگا کے دیکھیں اور سمجھ کے پڑھیں اور عمل کرنا بھی شروع کر دیں, اور اس کا اثر دیکھیں آپ پہ کیا ہوتا ہے, آپ کے اخلاق, آپ کا عمل, آپ کے آداب, آپ کا اٹھنا بیٹھنا, آپ کے بولنے کا انداز بدل کے رہے گا, سوال نہیں پیدا ہوتا. کیوں؟ کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہو جائے, جس کا دل قرآن سے جڑ جائے, اس جیسا کون مسلمان ہو سکتا ہے؟ آج ہم کیوں ذلیل و خوار ہیں؟ ہماری عزت اسلام میں ہے, اسلام کی بنیاد قرآن میں ہے, قرآن سے ہمارا کیا تعلق ہے دیکھ لیں. قرآن سے مطلب قرآن الحدیث, کیوں حدیث بھی قرآن جیسا وحی ہے. جب قرآن کی حیثیت ہوئی, حدیث کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتائے ذرا. میں پھر سے کہتا ہوں, ہماری جو عزت ہے اسلام سے جڑی ہے, اسلام کی بنیاد قرآن ہے. آج قرآن ہمارے دلوں میں کیا حیثیت رکھتا ہے؟ پوچھیں اپنے آپ سے. اور قرآن صرف بوسط ہے کہ سر پہ اسے رکھ کے کسی کمرے کے کسی بلند جگہ پہ نہیں رکھنے کے نازل کیا گیا, اسے 10 کپڑوں میں محفوظ کر کے رکھنے کے لیے نہیں نازل کیا گیا. قرآن مجید پڑھنے کے لیے ہے, قرآن مجید تلاوت کرنے کے لیے, قرآن مجید سمجھنے کے لیے, اس پہ عمل کرنے کے لیے, اپنی زندگی بدلنے کے لیے, اس لیے قرآن نازل ہوا ہے. یہ قرآن صحابہ پہ نازل ہوا, زندگی بدل گئی. پتھر دل لوگ تھے, جاہل تھے, جہالت کا عروج تھا, جاہلیت کا زمانہ تھا, اپنے دور کے اپنے زمانے کے بدترین لوگ سمجھے جاتے تھے. اس قرآن نے ان کی زندگیوں کو بدلا ہے. آج ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارے کون ہیں بہترین نمونہ؟ ہمارے والدین ہیں, اجداد و آبائیں کون ہیں؟ صحابہ ہیں, سلف صالحین کیوں ہیں؟ اس قرآن سے زندگی بدلی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے زندگی بدلی ہے, انہیں سمجھا ہے, عمل کیا ہے, من و عن سے تسلیم کیا ہے, زندگی بدلی ہے. آج ہماری زندگی کیوں نہیں بدل پا رہی؟ آج مسلمان پست کیوں ہے, ذلیل کیوں ہے, خوار کیوں ہیں؟ جو دنیا کے ذلیلوں کے ذلیل یہودی ہیں, آج ہم ان کے نیچے کیوں ہیں؟ کبھی سوچے, غور و فکر کیا ہے؟ کہنا تو آسان ہے, اور سیاست کی بات کرنا بھی بہت آسان ہے. فلان حکمران نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, یہ کر سکتے وہ کر سکتے, بھائی ہم کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے پوچھا جائے گا میرا حکمران کیا کر رہا ہے, اس کی سزا اللہ مجھے دے گا, اس نے کیا سیاسی تعلقات بنے یہودیوں کے ساتھ, یا اللہ مجھ سے پوچھے قبر میں سوال مجھ سے ہوگا تم نے کیا کیا ہے. یہ قرآن نازل ہوا تھا, اس پہ تم نے کیا کیا ہے؟ حق ادا کیا ہے, پڑھا ہے, سمجھا ہے, عمل کیا ہے؟ سورۃ الکہف ہر جمعے میں پڑھتے ہیں, سورۃ الکہف کا مطلب کیا ہے؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کو آتا ہے؟ پچھلے 30, 40, 50 یا اس سے کم اس سے زیادہ سالوں سے ہر جمعے پڑھ رہے ہیں. بعض لوگ تو حافظ بھی ہو گئے, سورہ کہف کو یاد بھی کر لیے, جبکہ حافظ نہیں ہے لیکن زیادہ پڑھ پڑھ کے ہر ہفتے میں یاد بھی کر لیا ہے. کیا مطلب ہے؟ چھوڑیں, لمبی سورت ہے, چلیں. سورۃ الفلق, قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب. غاسق کا مطلب کیا ہے؟ غاسق کسے کہتے ہیں؟ فلق کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ واللہ شرمندی کا مقام ہے, شرم آنی چاہیے کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ موبائل فون میں کون سے لوگو کس کے لیے ہے, یہ یوٹیوب کے لیے ہے, یہ ایڈوب ریڈر کے لیے ہے, یہ پتہ نہیں کس چیز کے لیے ہے, یہ گوگل کے لیے. ہمیں پتہ نہیں فلق کا مطلب کیا ہے. اور یہ مسلمان بڑا مجاہد اور کامیاب ہونا چاہتا ہے. صمد کسے کہتے ہیں؟ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد. صمد کا مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ نہ بتائیں مجھے, اپنا محاسبہ کر کے بتائیں. پتہ ہے کہ پتہ نہیں ہے؟ ہم میں سے کتنے کو پتا ہے؟ افلا تدبرون القرآن, کوئی غور و فکر نہیں کرتا قرآن مجید میں. یہ کون مخاطب ہے؟ اللہ تعالیٰ تو منافقین کے لیے خود کس کے سیاق و سباق میں آیا ہے؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں ہم آپ صلی اللہ کی اطاعت کرتے ہیں, فرم بردار ہیں, یار ہم تو سچے فرم بردار ہیں نا, ہم غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کرنا پتہ کب ہوتا ہے؟ جب مطلب سمجھ لیتے ہیں پھر غور و فکر کیا جاتا ہے. ہمیں تو پہلی اسٹیج میں پھنسے ہوئے, مطلب سمجھ آئے گا تو غور و فکر کریں گے. غور فکر کب ہوتا ہے؟ تدبر کب ہوتا ہے؟ معنی نہیں جانتے غور فکر کر سکتے؟ سورۃ الاخلاص, آپ کو سمد کا مطلب پتہ ہے, سمد کیا ہوتا ہے, آپ غور فکر کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. انا للہ وانا الیہ راجعون, یہ کہہ سکتے ہیں؟ اتنی بڑی مصیبت امت پہ ہو, اس لیے اپنا محاسبہ بہت لازمی ہے. منافقین میں سے کتنے لوگوں نے سمجھا ہے, توبہ کیے نہیں کیے وہ جانے. کافروں میں سے کتنے لوگوں نے اس آیت کو پڑھنے کے بعد سدھرے ہیں, اللہ بہتر جانتا ہے. ہم کتنے سدھرے ہیں اس آیت کو پڑھنے کے بعد اور اس جیسے آیتوں کو پڑھنے کے بعد؟ سوال یہ ہے. مطلب ہم سب پہ رحم فرمائے اللہ تعالیٰ, ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے کی, تدبر کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی, کہ حق ادا کرنے کا توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. قرآن جو ہے وہ لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, معنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. حدیث وحی نازل ہوتی ہے اور لفظ آپ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. حدیث میں وحی ہوتی ہے نا, لفظ وہ جو آپ سلم فرمائے, حدیث میں وحی جو ہے تو ساری وحی نا, ٹھیک ہے نا. تو حدیث کیا ہے؟ لفظ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے, لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں، معنی ہاں معنی جو یعنی اس معنی میں آپ نے بات کرنی ہے، پیغام آ گیا جو علیہ السلام آئے، آپ نے اس موضوع اس معنی پہ بات کرنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر دیتے، وہ حدیث میں آ گیا. حدیث قدسی میں یہ لفظ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لفظ بھی اور معنی بھی دونوں. حدیث قدسی میں لفظ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، معنی بھی، لیکن قرآن کی جیسے تلاوت نہیں کیا جاتا، قرآن کو اللہ تعالیٰ الگ درجہ دیا ہے. حدیث قدسی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ، اللہ نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے نا. اب حدیث کس نے فرمایا ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے نا، لیکن لفظ اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے. حدیث قدسی لفظ بھی اللہ تعالیٰ کا ہے لیکن اسے تلاوت قرآن جیسی نہیں ہے، اور نہ ہی نماز میں پڑھا جا سکتا ہے. تو یہ فرق ہے حدیث قدسی میں، واللہ اعلم.